بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن
واتم الحج والعمرۃ للہ. اب حج کا ذکر شروع ہو گیا. ابھی دیکھیے یہ گریجولی بات آگے بڑھ رہی ہے. سورہ بقرہ کا زمانہ نزول جو ہے یہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے پہلے ہے. یہ ڈیڑھ سال ہیں جن میں اس سورت کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے. اب کیا ہے کہ پہلے تو اہل کتاب سے یہاں پر واسطہ پڑا, تو پہلے ابتدا میں ان کے لیے 10-11 رکوع جو ہے مختص کر دیے, ان کی حرکتیں, ان کی چال بازیاں, ان کی زیادتیاں, ان کے ناشکریاں, ان کو اکٹھا کیا گیا. تو ایک طرف تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جرائم ہیں, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو وارن کیا جاتا ہے دیکھو تم بھی یہ حرکتیں نہ کرنا. اب اس کے بعد دو تین احکام ہیں جو سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. ایک ہے شریعت. اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ, اور اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار, خون, سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز بھی ذبح کی گئی ہو یا کوئی چیز اللہ غیر اللہ کی طرف نظر ہو تو وہ کیا ہے, اس کا کھانا حرام ہے. اور اس کے ساتھ ہی روزے پر پورا ایک رکوع آ گیا, اور اب حج پر پورا ایک رکوع آئے گا. اس کے درمیان کیا ہے, قتال کی اجازت اور قتال کا حکم, یہ دونوں بھی ہم پڑھ آئے. اب اپنے آپ کو وہاں پر اس سچویشن میں لے کے جائیے کہ حج ہونا کہاں ہے. مدینہ منورہ میں تو حج نہیں ہو سکتا. حج کے لیے بہرحال آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑے گا, اور مکہ مکرمہ پر آپ کے خون کے پیاسے جو ہیں وہ قابض ہیں. لہذا پہلے آپ انہیں نکالیں گے وہاں سے, اور پھر آپ حج کر سکیں گے. تو اب کیا ہے, حج کے احکام جو ہیں وہ کچھ رکوع جو ہیں حج کے احکام پر آئیں گے, اور اس کے لیے تیاری ہے. اس کا اشارہ پہلے کر دیا ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم, تم نکالو ان کو وہاں سے جنہوں نے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور والفتنۃ اشد من القتل, یہ ساری کیا تھی, یہ حج کی تمہید تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ حج کرنا فرض کر رہا ہے, لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ کو کیپچر کرنا ضروری ہے, اس کے لیے پھر جنگ کرنا ضروری ہے. اب حج کے احکام شروع ہو گئے. واتم الحج والعمرۃ للہ, اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. ان آیات کو اصل میں انجوائے وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بخشی ہو, ورنہ ایک تھریٹیکل سی بات ہوتی ہے کہ انسان نے وہ مقامات دیکھے نہیں, وہ سارے پروسیجر سے گزرا نہیں, تو ایک تھیوری سی معلوم ہوتی ہے کہ جو شاید یاد نہیں رہ سکتے انسان کو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ حج کر لے تو پھر اسے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ یعنی تمہیں رکاوٹ آ جائے, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو بھی قربانی میں سے میسر ہو وہاں پر تم وہ قربانی کر دو. اب ذہن میں لائیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں حج کرنے سے روک دیا گیا, عمرہ کرنے سے روک دیا گیا, تو آپ نے وہیں پر قربانی کی اور احرام کھول دیا. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله, اور کبھی اپنے سر نہ مڑانا یہاں تک کہ قربانی اپنے اصل مقام کو پہنچ جائے. فمن كان منكم مريضا, البتہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو, او به اذم من راسه, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کے سر مڑانا پڑ جائے, ففدیۃ من صیام او صدقت او نسک, تو اس کے ذمے فدیہ ہوگا روزوں کی شکل میں, صدقہ کی شرم کی شکل میں, یا ایک اضافی قربانی کی شکل میں. فاذا امنتم, پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو, فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج, جو کوئی عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے حج سے پہلے, اور ہم میں سے اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں، وہ یہ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. حج تمتو کیا ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلے آپ عمرے کا احرام باندھیں اور پھر جاتے ہی عمرہ کریں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر 8 ذوالحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں، ایسا ہی ہے نا. تو یہاں کیا ہے کہ اگر تم حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر کر لو. تو کیا ہے، 25 من الحج، تو اس کو جو بھی اسے میسر ہو قربانی وہ دینا ہوگی. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، تو جو کوئی ایسا نہ کر سکے یعنی تندست ہو، قربانی کے پیسے نہ ہو اس کے پاس، تو پھر اس کے ذمے ہوں گے 3 روزے ایام حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور باقی 7 روزے اسے رکھنے ہوں گے جب تم واپس آؤ گے. تلک عشرۃ کاملہ، یوں یہ پورے 10 ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع کی فیسلٹی پریولیج اس کو حاصل ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں. فتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کرے، نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ تو وہ رفث کہتے ہیں یعنی جنسی معاملے کی کوئی بھی بات جو رفث کے اندر آتی ہے، صرف سیکس کرنا نہیں فزیکلی، بلکہ جو بھی سیکس کے متعلق اعمال ہیں وہ کرنے بھی اپنی بیوی کے ساتھ جائز نہیں ہے. یعنی انسان حج کر رہا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اپنی جیسے روزے کے اندر اپنی گھر والی کے ساتھ بھی ہم مستری جائز نہیں ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی، یعنی سیکس کے متعلق جتنے بھی اس کے متعلقات ہیں یا اس کے ابتدائی جو بھی اعمال ہیں وہ سب بھی کرنے جائز نہیں ہے حج کے دوران. تو فلا رفث ولا فسوق، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی جائز نہیں ہے، ولا جدال، اور لڑنا جھگڑنا بھی جائز نہیں ہے حج کے دوران. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی بھی تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا. وتزودوا، اور زاد راہ دیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے. وتقونی یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو، اے عقل والو، اے دل والو. لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی کوئی کاروبار بھی ساتھ ان ایڈیشن کر. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ حج میں فرق آ جائے گا اگر کوئی خرید و فروخت کی، تو یہاں سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کر چلے جائیں وہاں بیچ لیں، اور وہاں سے کوئی چیز خرید کر لائیں اور یہاں آ کر بیچ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کھلی اجازت دی جا رہی ہے. فیضا افس تم میں عرفات، اور جب تم واپس آؤ عرفات سے، واپس عرفات سے چلو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. وذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کو ایسے یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے. وذکروہ کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے ویسے اس کو یاد کرنا. وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہاں سے واپس جاؤ جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں. یعنی عربوں کے ہاں یہ ایک رواج تھا، کیونکہ عرفات کا میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حرم کی حدود سے. بعض عرب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ حج جو ہے اس کا تعلق حرم کے ساتھ ہے، اور چونکہ عرفات حرم سے باہر ہے لہٰذا ہم حج کرنے کے لیے عرفات نہیں جائیں گے بلکہ اس سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے. تو ان کا کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے باقی لوگ روانہ ہوتے ہیں وہیں سے روانہ ہو. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فإذا قضیتم مناسککم، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو. فذکر اللہ ذکرکم آباکم او اشد ذکرہ، تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ دن جو ہے وہ متعین ہے. آپ آٹھ کی صبح احرام مانیں گے منا جائیں گے, اور نو کی صبح منا سے روانہ ہوئیں گے اور عرفات جائیں گے. واپسی پر آپ مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے. اگلے دن آپ آئیں گے پھر منا میں اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے, قربانی کریں گے, پھر غسل کریں گے, پھر کپڑے پہن کر آپ طواف زیارت کریں گے اور پھر واپس منا آ جائیں گے, اور کم سے کم دو دن آپ منا میں قیام کریں گے. اب عربوں کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ یہاں پر قصیدے پڑھتے تھے. شاعر تو ان کا بچہ بچہ ہوتا تھا اپنے آبا و اجداد کے, کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ویسے تھے اور ویسے تھے. منع کیا جا رہا ہے کہ اس کی بجائے اللہ کو یاد کرو. اور ہمارا بھی معمول کیا ہے کہ ہمیں وہاں خوش گپیوں کے لیے بڑا وافر وقت ملتا ہے اور ہم اس قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں گپ شپ لگانے میں, حالانکہ وہاں زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے, یعنی کہتے ہیں ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر دے. حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, جس کی جمع حسنات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے, یعنی ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی. وما له فی الآخرت من خلاق, اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنہم من یقول, ہاں ان میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے, ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, آخرت کا حسنہ جنت. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. عام طور پر اس کا مفہوم یہ نہیں لیا جاتا, تو دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہرحال اہل علم ہی نے لیا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے, اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے نوٹ کروایا آپ کو کہ پہلی دعا جس کو کنڈیم کیا گیا ہے اس میں حسنہ کا ذکر نہیں ہے, اس پر غور ضرور کیجیے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. وذکر اللہ فی ایام معدودات, گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین, اور جو کوئی دو ہی دن کے بعد واپس آ جائے فلا اسم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی بارہ ذی الحج کو وہ کینکریاں مار کر اپنا حج ختم کر دے اور واپس آ جائے وہ بھی الاؤڈ ہے, اور ایک دن مزید قیام کر کے 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر آئے تو یہ بھی کیا ہے, جائز ہے, یہ بھی اس کا ذکر ہے. ومن تاخرا, اور جو ٹھہرے فلا اسم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ لمن اتقا, وہ 12 کو بھی واپس آئے تو خوف خدا کے ساتھ آئے, اور 13 کو بھی آئے اور تو خوف خدا کے ساتھ آئے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو, انکم الیہ تحشرون, کہ یقیناً تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ بڑی اہم آیت ہے. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات لوگوں کو بہت امپریس کرتی ہے. یہ بہت سے وڈیرے جو اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, جب وہ فلور آف اسمبلی پر خطاب فرما رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان جیسا انسان دوست آدمی آئی کوئی نہیں. میں جو جب کا قول ہو فی الحیات دنیا, جس کی بات دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت امپریس کرتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ, اور جب وہ واپس آتا ہے, سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, تو وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے. لیفسد فیہا, تاکہ زمین میں فساد پھیلائے. ویہلک الحرث والنسل, اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے. یعنی وہی شخص جو فلور آف اسمبلی میں انسان دوستی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب اپنے علاقے میں آتا ہے تو وہ ہاری کے جو صرف اس کے سامنے آرگو کرے, اس کو زندہ جلا دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا, اس کے بچے کو اغوا کرانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں کرتا, اس کی بہو بیٹی اٹھا لینے میں بھی کوئی باق محسوس نہیں کرتا. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر, اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, تو آمادہ کرتا ہے اس کو اس کا غرور نفس گناہ پر, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے, ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور نوٹ آف کوشن کیا دیا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جا کر, اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے ایک چیلنج کیا کہ اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے, تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ تو نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اس مقام کا اہل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے, اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا, صراط مستقیم پر, اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا, ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو قدم قدم پر شیطان انسان کو روکتا ہے. پہلے اللہ کو ماننے سے روکتا ہے, اللہ کو مان لے تو آخرت کے ایمان سے دور کرتا ہے, کوئی آخرت کو مان لے تو نبی کے ایمان سے دور کرتا ہے, پھر ایمان لے آئے پورا تو اسے کہتا ہے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اب تم بخشے بخشے آئے ہو. کوئی کہے کہ نہیں نہیں عمل تو کرنا چاہیے, تو پھر اس کو نماز روزے پر راضی کرتا ہے, بس اس پر ٹرخا دو اللہ تعالیٰ. اور پھر اگر کوئی اس بات پر اصرار کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی چاہیے پوری زندگی میں, تو اسے کہتا ہے کہ پھر دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں, یعنی دعوت و تبلیغ ہرگز نہ کرو. اور کوئی اس طرح بھی اصلاح کرے تو کرے, بس اس پر روکتا ہے کہ بس تم نے کہہ دیا. لیکن کسی پر کوئی زبردستی کرنا اور اللہ کے دین کو زبردستی قائم کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر راستہ یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے. جو قرآن مجید میں سیرت بیان ہوگی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بیان کرتا رہوں گا کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوا, غزوہ احد کیسے ہوا, پھر غزوہ خندق میں کیا ہوا, پھر صلح حدیبیہ کیا تھی, پھر عمرہ قضا کیا تھا, اور پھر فتح مکہ جو ہے وہ کیا تھی, غزوہ تبوک کیا تھا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہمارے لیے جو راستہ ہے دین کا وہ کیا ہے, اپنے عقائد کو درست رکھنا اور نماز روزے کا حج کا اہتمام کرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ویری امپورٹنٹ, اور پھر پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا, اور لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا کہ ایک باطل معاشرے میں باطل نظام میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ممکن نہیں ہے. بڑے ہمت والے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیتے ہیں لیکن عام انسان کے لیے ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے اسلامی حکومت قائم کر کے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تاکہ وہ بھی بآسانی اللہ کے دین پر عمل کر سکے, یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہمیں نظر آتی ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر انسان کو روکتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ زبردست بالا دست آل مائٹی حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ, تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ خود چل کے آئے بادل کے سائبانوں میں سے, یا فرشتے اترے اور کام چکا دیا جائے؟ نہیں، وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینۃ، ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدلتا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، ہو اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی پرکشش بنائی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر حاوی ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق، فِيمَا كَانُوا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھی۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، صرف ضد کی وجہ سے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، مِنَ الْحَقِّ، بِإِذْنِهِ، اپنی جانب سے، اپنے حکم سے، حق کے ذریعے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یہ بڑی اہم آیت ہے جو آ رہی ہے قرآن مجید میں، اور مقامات پر بھی آئی ہے، لیکن ہے یہ ہلا دینے والی آیت۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ کیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر بھوک آئی تھی اور جسمانی اذیت آئی تھی، دی گئی تھی انہیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے اللہ کے پیغمبر بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی طائف کے دن شکوہ آیا ہے، پکار آئی ہے مدد کب آئے گی، اور پھر یہ آخری موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو اے نبی کہہ دو کہ تم خرچ کرو مال میں سے جو بھی، تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، وہو خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر بھی ہو۔ وعسى ان تکرہوا تحبوا شیئا، اور کیا جب کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو وہ شر لکم حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی میں ایک زندگی پر ایک لذت دوڑائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہوگا اسے اپنی زندگی کے کچھ خاص جو پوائنٹس ہیں ایسے نہ ملیں کہ جس سے اس نے بہت ناپسند کیا تھا لیکن ان دا لانگ رن وہی اس کے لیے بہتر ثابت. یسلونا کا نشہر الحرام, یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ دین ابراہیمی کا حصہ ہیں. یہ ذوالحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور زکات کا مہینہ, زکات, ذوالحج اور محرم اور پھر رجب کا مہینہ, یہ چار حرمت والے مہینے تھے دین ابراہیمی کے اندر اور قریش ان کی پابندی کرتے تھے. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو مہمیں روانہ فرمائی تھی ان میں سے ایک مہینہ مہم آپ نے طائف کے قریب بھیجی تھی نخلہ کی وادی میں. اب اس مہم کے افراد کا کوئی معاملہ ہو گیا, ایک قافلہ جو قریش سے گزر رہا تھا اور اس روز حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی. اب انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اگر ہم اسے جانے دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے, اور اگر ہم ان پر آج دست درازی کرتے ہیں, ہاتھ ڈالتے ہیں تو حرمت والا مہینہ پامال ہو جائے گا, تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ فائدہ کیا کہ بسم اللہ کر کے ہم حملہ کرتے ہیں. حملہ کر دیا, بہت مال تجارت تھا, بہت قیمتی سامان تھا, وہ لوٹ لیا اور ایک آدمی ان کا مارا گیا. اب قریش نے اس پر بہت شور مچایا, تو جی بڑے دیندار بنے پھر دیں, حرمت والے مہینے کا خیال ہی کوئی نہیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, یہ جواب بڑا دلچسپ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے, لیکن رسپانس بڑی زبردست ہے. ذرا غور سے پڑھیے گا اس کو. یسلونک عن الشہر الحرام قتال فی, اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر, اے نبی ان کو بتا دو یس حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بری بات ہے, بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا جو قریش کر رہے ہیں, وہ کفر بھی اللہ کا انکار کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا جو وہ کر رہے ہیں, واخراج علیہ منہ اور مسجد حرام کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا, اکبر عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں. یہ کبیر کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اکبر, یعنی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ طرفداری کر رہا ہے مسلمانوں کی, یعنی عدل و انصاف کا وہ تصور وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا. یعنی قریش کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی پینلٹی ڈالے, ان سے خون بہا لیا جائے, یعنی اس سارے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر کے کہا کہ نہیں, تم چونکہ اس سے بڑی حرکتیں کر رہے ہو لہذا کوئی خون بہا نہیں ہوگا. بل فتنہ تو اکبر من القتل, وہی بات پھر دہرا دی, اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم, اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, یعنی دوبارہ کافر بنا لیں. ان استطاؤ افدکہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور یاد رکھنا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, اور حالت کفر ہی میں مر گیا, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو دنیا و آخرت میں ان کے تمام اعمال نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, صفر ہو جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ اہل جہنم ہیں, آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اور یہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہہ دو یس یہ ان میں ایک گناہ ہے, فیہما ان دونوں میں ایک گناہ ہے, البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ اثمہما اکبر بنفعہما, ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے, یعنی اشارہ آ گیا کہ مناسب نہیں ہے, لیکن ابھی حرمت نہیں آئی. حرمت کیسے آئے گی؟ دو سٹیپس میں آئے گی. پہلے منع فرمایا جائے گا سورہ نساء میں کہ نشے کی حالت میں شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جایا کرو, مزید ناپسندیدگی کا اظہار ہو گیا, اور پھر سورہ مائدہ میں جا کر اس کی حرمت کا اعلان ہوگا, دونوں کی حرمت کا, شراب اور جوئے کی حرمت کا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کیا کرو. پھر دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, بتا دو انہیں کہ ان کی بھلائی بہتر ہے, ان کی بھلائی کا سامان کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, یہ اصل میں ایک خاص سچویشن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی کسٹڈی میں یا اس کی سپرویژن میں کوئی یتیم ہے جو ہے مالدار, اب اگر تو وہ اس کا کھانا علیحدہ پکواتا ہے گھر میں, اور اس کے کاروبار کو دیانتداری کے ساتھ سپروائز کرتا ہے, تو اس پر تنگ دستی بھی آتی ہے, مشکل بھی آتی ہے. اور اگر بالکل اس وہ اپنے مال میں شامل کر لیتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے, تو بھی وہ ڈرتا رہتا ہے اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہیں دیندار نہ ہو جاؤں. تب اجازت دی گئی ہے کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو, لیکن تمہارا مقصد جو ہے وہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا نہ ہو. یسألونک عن الیتامیٰ قل اصلاح لہم خیر, کہ ان کی بہتری, ان کی بھلائی بہتر ہے, اس کا سوچنا, اس کا اہتمام کرنا. لیکن اگر تم خرچہ اکٹھا کر لو, فإخوانکم, تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے اصلاح کرنے والوں کو اور فساد پھیلانے والوں کو. ولو شاء اللہ لعنتکم, اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈالتا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, مومن لونڈی بہتر ہے مشرق عورت سے, خواہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, اور اپنی عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو. حتیٰ یومنو, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, ایک مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے. ولو آجبکم, خواہ وہ تمہیں پسند ہو, تمہیں اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار, یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی جانب سے بخشش کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ للناس, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح کرتا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ